بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اهل سنة والجماعة كعقيدة قرآن اور سنت کی روشنی میں سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق درس جاری ہے. عقیدے کے تیسرے اصول پر بات کر رہے تھے، صحابہ کرام کے متعلق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اور آج کے درس میں صحابہ کے متعلق بعض اہم باتیں، اہم تعریفات اور مصطلح الحدیث کے متعلق بعض اہم باتیں بیان کرتے ہیں جن کا تعلق صحابہ کرام سے ہے. صحابی کون ہیں؟ میں یہاں سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیف مصطلح الحدیث، وہاں سے آپ کو صحابہ کرام کے متعلق جو اہم باتیں بیان کرتا ہوں. کیسا فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ؟ الصحابی، دونوں ہیں، صحابی وہ ہے من اجتمع بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، او رآہ یا دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، مؤمنا به، اس حالت میں کہ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، لایا ہو، ومات على ذلك، اور اسی پر اس کی موت واقع ہوئی ہو، یعنی کس چیز پر؟ اسی ایمان پر وہ مرا ہو. فيدخل فيه، اس میں داخل ہے، من ارتد ثم رجع الى الاسلام، جو مرتد ہو گیا تھا پھر اسلام کی طرف واپس لوٹ آیا. یعنی ایک شخص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ملاقات بھی کی، ایمان بھی لے کے آئے، پھر کفر کا راستہ اختیار کیا اور مرتد ہو گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے توبہ کی اور اسلام میں داخل ہو گیا، تو یہ شخص صحابی ہے کہ نہیں؟ صحابی. تعریف کے مطابق یہ شرطیں جو مقیدات، نمبر ایک ملاقات ہے، نمبر دو ایمان ہے، نمبر تین اسی پر موت واقع ہوئی ہے. اس شخص جو ہے، یہ شخص ایمان بھی لے کے آیا ہے اور اس شخص نے ملاقات بھی کی ہے، ایمان بھی لے کے آیا ہے، اور وفات بھی جب مرا ہے وہ ایمان پر مرا ہے. اس کی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں، کل اشعث ابن قیس، اشعث ابن قیس رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ایسے شخص ہیں جس نے پہلے اسلام قبول کیا، پھر مرتد ہو گیا، پھر توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا. تو اس شخص کی انتہا یا خاتمہ کس چیز پہ ہوا؟ ایمان پہ ہوا. صحابی ہے، فإنه كان ممن ارتد بعد وفاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ شخص وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گیا تھا، ان لوگوں میں شام تھے جو زکات دینے سے انکار کر دے، جس میں اور زکات سمجھتے کہ فرض نہیں ہے، برحال مرتد ہو گیا. فجیء به اسیرا الى ابی بکر، تو اسے جنگی قیدی بنا کر سیدنا ابو بکر کے سامنے لایا گیا. فتاب، تو اس نے توبہ کر لی، وقبل منه ابو بکر رضی اللہ عنہ، اسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لی اور انہیں معاف کر دیا. ور مرتد کی سزا کیا ہے؟ سزا موت ہے. ويخرج منه، اور اس تعریف سے خارج ہے، یعنی صحابی نہیں ہوگا، من آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لایا، ولم يشتغل به، لیکن ملاقات نہ کر سکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. مثال کن نجاشی، نجاشی رحمہ اللہ حبشہ میں تھے، حبشہ کے بادشاہ تھے، ایمان لے کے آئے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہے، تو اس تحریر سے خارج ہوئے. ایمان بھی ہے، موت بھی ایمان پر بھی، لیکن اس تحریر سے خارج ہے. اگرچہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نجاشی کو بھی صحابہ میں شمار کیا ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص عمل کیا، وہ ہے نماز جنازہ خاص ادا کی، اگرچہ باہر ملاقات نہیں ہے لیکن اس میں ملاقات حکم ہو جاتے، ایک جڑنے کا ایک راستہ جنازے کی نماز کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور صحابی کی تعریف سے خارج ہوتا ہے وَمِنْ اِرْتَدَّ وَمَاتَ عَلَى رِدَّتِهِ، جو شخص مرتد ہو جائے اور مرتد ہونے کے بعد ردت پر ہی مر جائے، توبہ نہ کرے. اس کی مثال کہ عبداللہ بن خطل، جیسے عبداللہ بن خطل یہ وہ شخص ہے جو اسلام قبول کیا تھا، جس نے پھر مرتد ہو گیا اور ارتداد پر ہی اس کو موت آ گیا، اس نے توبہ نہیں کی. قتل یوم الفتح، اسے قتل کر دیا گیا فتح مکہ کے دن پر. یہ وہ شخص ہے جس نے کعبے کے غلے کو پکڑ کے کھڑا ہوا تھا کہ شاید میں بچ جاؤں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ یہ چند لوگ ہیں، ان میں سے یہ ایک شخص ہے، اگر کعبے کے ستار غلے کو جو پکڑا ہوا بھی ہو، کعبے کے پردے کو اگر پکڑا ہوا بھی ہو، اس کے باوجود اسے قتل کر دوں گا. وجہ کیا تھی؟ مرتد ہے تو بنے گی، مرتد کی وجہ سے سزا موت ہوتی ہے. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو بہت تکلیفیں پہنچائی تھیں جو مستضعفین مکہ میں تھے، اور اس کی دوسری مثال ربیعہ بن امیہ بن خلف. یہ شخص ربیعہ بن امیہ بن خلف ارتد فی زمن عمر، سن عمر کے زمانے میں مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ، ومات على الردة، ردت پر موت ہوئی. تعداد صحابہ کی کتنی ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں والصحابہ تعداد کثیر، بہت زیادہ تعداد ہے. ولا يمكن الجزم بحصرهم على وجه التحديد، ہم خاص تحديد نہیں کر سکتے کہ خاص طور پر دقت کے ساتھ کتنی صحابہ تھے، لیکن قیل على وجه التقریب، لیکن یہ کہا گیا تقریبا انهم يبلغون 114000، 114000 صحابی بعض علماء سے ثابت ہے، سلف سے وہ یہ فرماتے تھے کہ صحابہ کی تعداد 114000 ہے. 100000 کی تعداد تو حجت الوداع میں تھی، اور باقی 14000 بھی دوسرے صحابہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پائے تو صحابہ کی تعداد 114000 تھی. حال الصحابہ، صحابہ کرام کا حال کیا ہے؟ کس چیز کے متعلق؟ حدیث کے متعلق. جیسا فرماتے ہیں وہ صحابہ کلہم ثقات ذو عدل، صحابہ کرام سارے کے سارے ثقات ہیں، عدل ہیں. ان کی روایت، ایک کی روایت بھی قابل قبول ہے اگرچہ مجہول کیوں نہ ہو. اس لیے محدثین کہتے ہیں جہالت الصحابہ لا تضر، کہ صحابی کی جہالت کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. اگر کسی روایت میں پوری سند ہے لیکن صرف صحابی موجود نہیں ہیں، تو یہ روایت جو ہے صحیح روایت ہے، کیونکہ صحابی ثقہ ہے، کوئی بھی صحابی ہو تب بھی حدیث صحیح ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ صحابہ ثقات ہیں؟ جیسا فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی نے ان کی تعریف فرمائی ہے بہت ساری آیات میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے احادیث میں ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک شخص کے قول کو بھی مانا کرتے تھے صرف ایک شرط پر. اگر آپ جان لیتے کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ اس شخص کا قول اس وقت مان لیتے، اس شخص کی تصدیق کرتے تھے، اور اس کا حال بھی نہ پوچھتے تھے کہ کون ہے، سچا ہے جھوٹا ہے، کیسا ہے. سبحان اللہ، ثقہ یا ثقہ نہیں پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ پوچھتے تھے مسلمان اسلام میں داخل ہوا کہ نہیں. اسلام میں داخل ہوا، اگر کوئی خبر دے دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر کو قبول کر لیتے ہیں. اس کی مثال سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے یہ کہا، عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے عید کے چاند کو دیکھا، رأیت الہلال، یعنی میں نے رمضان کے چاند کو دیکھا، رمضان کے چاند کو دیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تم یہ گواہی دیتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی کوئی معبود برحق نہیں؟ قال نعم، اس اعرابی نے کہا جی ہاں. قال اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ قال نعم، اس شخص نے کہا جی ہاں. قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بلال اذن فی الناس فلیصوم غدا، اے بلال اٹھ کے اعلان کر دو کہ لوگ کل سے روزہ رکھیں گے. تو یہ روایت ابو داؤد میں ہے، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ میں، ابن خزیمہ نے صحیح فرمایا، صحیح روایت ہے. صحابہ کرام سب سے آخر میں جنہوں نے وفات پائی، کون سے صحابہ ہیں؟ صحابی کا نام، جگہ اور تاریخ وفات، یہ تینوں بیان کرتا ہوں میں. سیدنا عامر بن واثلہ اللیثی رضی اللہ عنہ، سیدنا عامر بن واثلہ اللیثی مکہ میں سن 110 ہجری میں، یہ آخری صحابی ہیں جنہوں نے مکہ میں وفات پائی. مدینہ میں سیدنا محمود بن الربیع الانصاری، محمود بن الربیع الانصاری رضی اللہ عنہ الخزرجی، مدینہ میں ان کی وفات سن 99 ہجری میں ہوئی. 99 شام میں، شام کے شہر دمشق میں آخری صحابی سیدنا واثلہ بن الاسقع اللیثی رضی اللہ عنہ، واثلہ بن الاسقع اللیثی رضی اللہ عنہ، ان کی وفات سن 86 ہجری میں ہوئی. 86 وفی حمص، اور شام کے شہر حمص میں سب سے آخر میں جن صحابی وفات پائی، سیدنا عبداللہ بن بسر المازنی رضی اللہ عنہ، ان کی وفات سن 96 ہجری میں ہوئی. 96 اور بصرہ میں، عراق کا شہر بصرہ میں سب سے آخر میں جن صحابی نے وفات پائی وہ ہیں سیدنا انس بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کی وفات سن 93 ہجری میں ہوئی. 93 کوفہ میں سب سے آخر میں جنہوں صحابی وفات پائی، سیدنا عبداللہ بن ابی اوف الاسلمی رضی اللہ عنہ، ان کی وفات سن 87 ہجری میں ہوئی. 87 میں. اور مصر میں سب سے آخری صحابی جنہوں وفات پائی، سیدنا عبداللہ بن حارث الزبیدی، ان کی وفات سن 89 ہجری میں ہوئی. 89 میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولم یبقى منهم احد بعد سنة عشر مئة، اور صحابہ میں سے کوئی بھی باقی زندہ نہ رہا سن 110 ہجری کے بعد. 110 ہجری آخری سال ہے جس میں صحابہ کرام موجود تھے. سن 110 ہجری کے بعد کوئی صحابی باقی نہ رہا، یعنی سب وفات پا گئے. اور اس کی دلیل میں شیخ صاحب فرماتے ہیں لقولی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر حیاتہ، کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اپنی آخری زندگی میں. فلما سلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر کے سلام پھیر دیا، قام، اٹھ کے کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأيتكم ليلتكم هذه، کیا تم لوگ دیکھ رہے ہو تمہاری یہ جو رات ہے. فإن، تو بے شک، رأس 100 سنة منها، تو آج سے 100 سال کے بعد تک، لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، کہ آج رات سے لے کے 100 سال کے بعد تک جتنی آج انسان زندہ ہیں 100 سال کے بعد زندہ نہ رہیں گے، یعنی سارے کے سارے مر جائیں گے. یعنی اس وقت سے جو پہلے بھی زندہ تھے، جس کی عمر ایک دن کی تھی یا ایک سال کی تھی یا 10 سال کی تھی یا 20 سال کی تھی، ابھی ایک سال کے بعد ان میں سے کوئی زندہ نہ رہے گا. اور یہ خبر کہاں سے ملی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وحی کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون سا انسان کب مرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خبر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی ہے، وحی کے ذریعے پہنچا دی ہے، کہ جتنی لوگ آج زندہ ہیں پورے روئے زمین پر، اس رات سے لے کے اگر 100 سال گنا جائے، تو 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی انسان زندہ نہ رہے گا. یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم میں روایت موجود ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں وکان ذلک قبل موتہ بشہر، اور یہ جو روایت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک مہینہ پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ 10 ہجری میں. اور 100 سال 110 ہو گئے. تو محدثین کا اجماع ہے, محدثین فرماتے ہیں کہ آخری صحابی سن 110 ہجری میں وفات پائے. یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ روایت جو ہے آپ سر وفات کے ایک مہینہ پہلے تھی؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کما رواہ مسلم من حدیث جابر, جیسے کہ صحیح مسلم میں روایت ہے سید جابر کی روایت میں. یہ روایت کس کی ہے؟ یہ روایت سید عبداللہ بن عمر کی ہے. دوسری روایت سید جابر کی ہے, اس روایت میں سید جابر فرماتے ہیں اور یہ آپ نے فرمایا کب؟ وفات سے ایک مہینہ پہلے, جس سے تاریخ متعین ہو گئی. شیخ صاحب فرماتے ہیں اب اس کا فائدہ کیا ہے ہم یہ سال جانے اور یہ تاریخ جانے کہ وفات آخری صحابی کب تک زندہ رہے, اس کو کوئی فائدہ ہے؟ دیکھیں کیا فائدہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وفائد معرفت آخر الصحابة موت الأمران, دو فائدے ہیں. نمبر ایک, أن من تأخر موته عن هذه الغاية لم تقبل منه دعوة الصحبة, کہ جس شخص کی وفات 110 کے بعد ہوئی اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں صحابی ہوں تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے. اس کی مثال ایک شخص تھا انڈیا سے, رتن الہندی, یہ رتن صاحب جو ہیں انہوں نے 6ویں صدی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے 500 سال کے بعد دعویٰ کہ میں صحابی ہوں. اب اس شخص کا دعویٰ جو ہے بالکل باطل ہے اور جھوٹا دعویٰ ہے. اگر یہ شخص کہتا میں 112 ہجری وفات میں, تب بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, 111 بھی ماننے کے تیار نہیں تھے, لیکن 6ویں ہجری تو دور کی بات ہے. لیکن تعجب کی بات اس میں نہیں ہے, تعجب کی بات اس میں ہے کہ اس شخص نے یہ دعویٰ کہ میں صحابی ہوں اور اس کے متبعین بھی تھے. سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 500 سال کے بعد ایک شخص آ کے کہتا ہے میں صحابی ہوں, اس میں تعجب کی بات نہیں ہے. بھائی جھوٹے تو ہوتے ہیں دنیا میں نا, تعجب تو اس بات پر ہے کہ اس شخص کے متبعین بھی ماننے والے تھے, اس کو صحابی جاننے والے تھے, اس کو امام مانا, اس کی بات کو سنا, اس کی تقلید کی. جہالت کی انتہا دیکھی امت میں کہ سامنے جھوٹ سورج کی طرح ہے, چمک رہا ہے, لیکن تقلید کے اندھیرے سے یہ چمکتا سورج بھی نظر نہیں آتا بعض اوقات. اسے کہتے ہیں خواہش نفس کی پیروی, ہوا نفس. انہوں نے حقیقتاً اگر اسے صحابی جانا یہ محبت کی, اس کی اتباع کی, تو اس کے لیے نہیں, اپنی خواہش نفس نے, تو خواہش نفس نے کہا یہ صحابی ہے اس کی بات مانو, جو جہاں اس کو خواہش نفس نے موڑا وہ مڑ گیا. تو حقیقتاً اس نے عبادت اللہ کے لیے نہیں کی, اس کی خوشی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے, اس کی رضا اللہ تعالیٰ کے لیے رضا کے ساتھ نہیں ہے. اس کی خوشی اور رضا کس کے لیے ہے؟ اپنی خواہش نفس کے لیے ہے. تو پہلے تو یہ فائدہ ہوا, اگر کوئی رتن صاحب جیسے کوئی دعویٰ کرے تو محدثین نے اس کا سد باب کیا ہے, بھائی تم غلط کر کہہ رہے ہو, جھوٹے ہو تم, آخر صحابی کی وفات میں 110 ہجری میں ہوئی, اس کی دلیل یہ ہے. دوسرا فائدہ, ان من لم یدرک التمیز قبل هذه الغایہ فحدیثه عن الصحابۃ منقطع, اگر کوئی شخص تمیز سے پہلے 7 سال کی عمر سے پہلے, تمیز عام طور پہ 7 سال کی عمر کو تمیز کہتے ہیں, تو تمیز کا مطلب ہے جب کوئی شخص پہچان لے اچھائی اور برائی, انہیں تمیز کہتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے 2 سال کا, 3 سال, اس کے اوپر اچھا برا کیا ہوتا ہے؟ 5 سال کے بچے بعض بچے سمجھتے ہیں, لیکن 7 سال کی عمر میں عام بچے بھی سمجھتے ہیں, تو 7 سال کا بچہ مبیز ہوتا ہے. اس کی دلیل نماز کا حکم دینا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کا حکم بچوں کو 7 سال کی عمر میں دو, کیونکہ بچہ جانتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, وضو ضروری ہے, مسجد میں جانا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کیا کرنا ہے, اسے سمجھ ہے. تمیز کہتے ہیں سمجھدار بچے کو, اور تمیز سے پہلے ناسمجھ بچے ہوتے ہیں. تو جیسا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص تمیز یعنی سمجھ سے پہلے صحابی سے کوئی روایت سن لے, صحابی سے کوئی روایت سن لے یا کوئی روایت بیان کرے, تو اس کی روایت منقطع ہوگی, منقطع ہوگی, یعنی یہ روایت جو ہے سرد متصل نہ ہوگی, اور روایت کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی, جب تک کہ وہ یہ نہ بیان کرے کہ اس نے کسی اور سے سنا جس نے صحابی کرام سے جس کی ملاقات تھی بلوغ کے بعد یا تمیز کے بعد. اور اس کی مثال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام صاحب کی وفات, امام صاحب کی ولادت جو ہے ولادت سن 80 ہجری میں ہوئی, 80 ہجری میں, اور سیدنا عبداللہ بن عمر کی وفات سن 73 ہجری میں ہوئی, 73 ہجری میں ہوئی. ظاہر ان کی ملاقات اس سے پہلے کہیں ہوئی ہوگی. اس سے پہلے جو ملاقات ہے تمیز سے پہلے ہے, اور یہ روایت منقطع ہے محدثین کے نزدیک. جب امام ابو حنیفہ, ایسی بعض روایت موجود ہے, جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سید عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں براہ راست, تو یہ روایت منقطع ہے. کہاں سے پتہ چلا؟ تاریخ ولادت اس امام کی یا اس عالم کی جو صحابہ کرام سے روایت کر رہے ہیں, اور تاریخ وفات صحابی کی. تو اسے پتہ چلا کہ روایت منقطع ہے یا نہیں. اچھا, یہ جاننا کہ سن 110 ہجری کے بعد کوئی شخص زندہ نہ رہے گا, اس کا کوئی اور فائدہ بھی ہے عقیدے کے متعلق؟ بارک اللہ فیک. خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہے, اور یہ دعویٰ بالکل جھوٹا دعویٰ, غلط ہے. خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. دلیل کیا ہے؟ یہ متفق علیہ حدیث, حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روئے زمین پر, پوری زمین پر, صرف مدینہ میں نہیں, پوری زمین پر جتنی بھی انسان زندہ ہیں اس رات سے 100 سال کی مدت کے بعد سب مر جائیں گے. اگر صدر خضر علیہ السلام والسلام پہلے زندہ تھے, مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے تک, لیکن اس حدیث سے واضح پتہ چلا ہے, معلوم ہوا کہ 100 سال کے بعد ان کی وفات بھی ہو گئی, یعنی سن 110 ہجری کے بعد خضر علیہ السلام کا زندہ رہنا درست نہیں. اور جن کا یہ عقیدہ, یہ باطل عقیدہ ہے, اور اس باطل عقیدے پر کافی من گھڑت کہانیاں آئی ہیں, اور صوفیت کے لیے ایک بڑا ہتھیار ہے. حقیقت میں دیکھا جائے بعض صوفیوں کے لیے خضر علیہ السلام جو ہیں ان کو ہتھیار کے طریقے سے استعمال کرتے ہیں, کہ جو بھی بات ہوتی ہے علم لدنی کی بات ہوتی ہے خضر علیہ السلام, اور علم لدنی پر جھوٹ باندھتے ہوئے پتہ نہیں کہاں پر پہنچ جاتے ہیں, جادو کا دروازہ کھول دیتے ہیں, کہانت کا دروازہ کھول دیتے ہیں, اور ایسے علم خوابوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں, اور کافی شریعت کی بنیادی علوم سے دور ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ خضر علیہ الصلوۃ والسلام, خضر میرے خواب میں آئے, خضر کو میں نے دیکھا, خضر فلان بزرگ کو دیکھا ہے. اور قصہ مشہور ہے فوائل حج میں کہ ایک مرتبہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے, دیکھا تو محدث عبدالرزاق جو ہیں الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے ہیں. اور یہ جاننے کہ عبدالرزاق صنعانی جو ہیں یہ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں, درس دے رہے ہیں, اور ایک کونے, بعض اکثر لوگ درس میں شامل ہیں لیکن ایک جوان کونے میں بیٹھا ہے مسجد نبوی میں, کونے میں دور جا کے بیٹھا ہے, اور اپنا سر دونوں گھٹنوں میں دبائے ہوئے مراقبے کی صورت میں بیٹھا ہے حدیث کے درس سے دور. تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہاں پر گیا اور اس جوان سے کہا کہ تم یہاں پر بیٹھے ہو, وہاں پر جا کے حدیث کا درس کیوں نہیں سنتے ہو, علم کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ تو اس جوان نے کہا وہ لوگ عبد الرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں اور میں رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں. اسے اللہ تعالیٰ سے براہ راست. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سچے ہو یہ بتا سکتے ہو میں کون ہوں, اگر تم واقعی اللہ کے ولی ہو, کیونکہ براہ راست جو راستہ اللہ تعالیٰ کے ہم جڑ جاتا ہے وہ صرف ان اولیاء کا ہے جن کو صوفی اولیاء سمجھتے ہیں, انہیں حقیقت جو صحابہ کرام جو اولیاء کے سردار ہیں اسے بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی جو ہے وہ یہ کہیں کہ میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے میں علم حاصل کر رہا ہوں. صحابہ کرام علم حاصل کرنے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے تھے, اپنے کام بھی کرتے تھے اور اب وابسا کے علم بھی حاصل کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں, یا کیا کرتے, ایک صحابی علم حاصل کرتا دوسرا کام کرتا, دوسرے دن وہ صحابی علم حاصل کرتے اسی جگہ دوسرا کام کرتے پھر شام کو جا کے اس علم کو دہراتے. صحابہ کرام کیوں علم حاصل کیا ہے؟ لیکن یہ بڑے اولیاء ہیں, صحابہ کرام سے شاید زیادہ بڑے ہیں. تو آخر ایسے وسلم فرماتے ہیں اگر تم سچے ہو تو مجھے بتاؤ میں کون ہوں. تو اس شخص نے کہا, اس جوان نے کہا اگر میری فراست غلط ثابت نہ ہو, آپ خضر ہیں. تب خضر علیہ السلام نے فرمایا, یہ اس قصے میں ہے غزوہ حج میں, کہ بعض ایسے اولیاء ہیں جو کو میں بھی نہیں پہچان سکتا ہوں, بڑے بلند درجے پر فائز ہیں. ارے بھائی یہاں پر دیکھیں, اگر ہم یہ دروازہ کھول لیں یا یہ تعلیم اپنے بچوں کو دے دیں تو پھر علم حدیث کون حاصل کرے گا؟ ان مجالس میں کون بیٹھے گا؟ وہ تو کہیں گے کہ سیدھی سی بات ہے, کسی جنگل میں جا کے ایک مہینہ بھٹکیں گے, کسی غار میں دو مہینے جا کے بیٹھ جائیں گے اور مراقبہ کرتے رہیں گے, کہیں سے ہمیں کچھ اللہ تعالیٰ سے کچھ مل جائے گا, حقیقت کی تلاش میں جب نکلتے تو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے, پھر ہمارے رسائی براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہو جاتی ہے. یہ ظلم ہے, اپنے آپ پر بھی ظلم ہے اور ان لوگوں پر بھی ظلم ہے جو بیچارے عوام مناسب جاہل لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں. اور یہاں پر یہ میں بتا دوں, بعض لوگ تعجب ہوگا کہ ہمارا اختلاف تبلیغ جماعت والوں سے یا جو صوفی ہیں وہ فروع مسائل میں نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہی نہیں جو فروع مسائل میں آپ لوگ اختلاف کرتے ہیں, وہ بیچارے اچھا کام کرتے ہیں, لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں, لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں. میرے بھائی دیکھیں, نماز کی طرف بلانا, حق کی طرف بلانا اچھی بات ہے, لیکن نماز سے پہلے کیا کوئی اہم بات ہے؟ ارکان اسلام جو ہے سب سے پہلے رکن کیا ہے؟ نماز ہے یا کلمہ توحید ہے, کلمہ شہادت ہے؟ تو کلمہ شہادت مقدم ہے, عقیدہ پہلے بعد میں عبادات ہے. ہمارا ان سے اختلاف عقیدے کے امور میں ہے اور انشاءاللہ دروس میں آ جائے گا, انشاءاللہ دعوت غور و فکر میں تبلیغ جماعت پر جب ہم بات کریں گے. تو ہمارا جو ان سے اختلاف ہے وہ ایک یا دو مسئلے میں نہیں, تقریباً 70 کے قریب مسائل ہیں, 70 کے قریب مسائل ہیں جس میں ہمارا ان سے اختلاف ہے, اور یہ عقید اور منہج کے متعلق کے سارے مسائل شاید ان سے بھی زیادہ ہیں. تو ہم ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ عقائد, باطل عقائد جو ہیں ان سے نجات حاصل کرے اور صحابہ کرام کے راستے کو اپنائے. صحابہ کرام کے راستے کے تو آپ بھی بات کرتے ہیں, آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں. ہماری دعوت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء کی دعوت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے, صحابہ کرام کا راستہ ہے, لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو آپ بہت دور ہیں ان سے. بات صرف یہ نہیں کہ 100 روزہ یا 40 دن کی ہم بات کرتے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو درست کرنا چاہیے, ان کا تعلق عقیدے سے, منہج سے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں المکثرون من التحدیث, وہ کون سے صحابہ ہیں جنہوں نے زیادہ احادیث بیان کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, یعنی 1,14,000 صحابہ میں سے بہت چند صحابی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ احادیث بیان کی. ان میں سے نمبر ایک ترتیب سے سب سے پہلے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عبد الرحمن بن صخر الدوسی, نام یاد رکھ لیں, ان کا نام کیا ہے؟ سیدنا عبد الرحمن ابن صخر الدوسی, کنیہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے 5,374 حدیث روایت کی, 5,374. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا کتنا عرصہ ہے؟ 3 سال سے کم. سید ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات جو ہے صرف 3 سال سے کم ہے, 2.5 سال, پونے 3 سال ہے. سن 7 ہجری کو مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 10 ہجری ہوئی. اس تھوڑے سے عرصے میں 5,374 حدیث کے حافظ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر دو سید عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, انہوں نے 2,630 حدیث روایت کی, 2,630, آدھے کا فرق ہے تقریبا. نمبر تین سیدنا انس بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ, انہوں نے 2,286 حدیث روایت کی, 2286. نمبر چار سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے 2210 حدیث بیان کی، 2210. نمبر پانچ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، انہوں نے 1660 حدیث روایت کی، 1660. نمبر چھ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، انہوں نے 1540 حدیث روایت کی، 1540. اور نمبر سات سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، انہوں نے 1170 حدیث روایت کی، 1170. پھر اس کے بعد ہزار سے کم والے ہیں، یہ سب ہزار سے زیادہ والے ہیں. سیدنا جابر بن عبداللہ 1540. شسا فرماتے ہیں ولا يلزم من كثرة التحديث عن هؤلاء ان يكون اكثر اخذا من غيرهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جن کا نام لیا گیا ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں لی. بعض ایسے صحابہ بھی ہیں جو کو حدیثیں تو بہت زیادہ آتی تھی لیکن بیان نہیں کی، اس لیے کہ کسی اور نے بیان کر دی ہے. ان علم کو نہیں چھپایا، یاد رکھیں، علم کو نہیں چھپایا. یعنی جب سیدنا ابو ہریرہ نے وہ حدیث بیان کر دی ہے تو کسی اور صحابی لازم نہیں سمجھ اس کو میں بھی بیان کر دوں. لأن قلة التحديث عن الصحابي قد يكون لها سبب. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض صحابہ نے زیادہ حدیثیں کیوں نہیں روایت کی، اس کی وجہ بھی ہے. وجوہات کیا ہیں؟ جیسا فرماتے ہیں، نمبر ایک تقدم موتہ، کہ اس کی وفات پہلے ہو جائے. نبی صلی اللہ کے ساتھ تو رہے، حدیثیں بھی آتی تھیں لیکن بیان کرنے کا موقع نہیں ملا. اس کی مثال سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ. سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ سن 2 ہجری میں وفات پاتے ہیں، سن 3 ہجری میں جنگ احد میں وفات پاتے ہیں، تو ان کو مزید وقت نہ ملا کہ آسانی سے اس علم کو لوگوں تک پہنچا سکے. ام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا سیدنا حمزہ. او دوسری وجہ انشغال بما هو اہم، کہ مشغول ہو گئے بہت اہم کام سے، کہ عثمان رضی اللہ عنہ، جیسے عثمان رضی اللہ عنہ، کیونکہ زمانے میں بہت فتنے تھے، ان فتنوں کے سدباب کے لیے ان کو وقت نہ ملا کہ حدیث زیادہ بیان کرے. او الامرین جميعا، تیسری وجہ کہ دونوں چیزیں ہوں، ایک وفات بھی جلدی ہو اور پھر فتنے بھی تھے اور مصروف تھے فتنوں میں. ان کی مثال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات نبی علیہ السلام کے تقریباً 2 سال کے بعد ہوئی. زیادہ عرصہ جو ہے زندہ نہ رہے نبی علیہ السلام کے بعد. اور ان کے ان 2 سال کی زندگی میں اتنے زیادہ فتنے تھے کہ ان کو وقت نہ ملا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں. جیسا فرمایا فقد تقدم موت، ان کی وفات پہلے ہوئی. وانشغل بامر الخلافه، اور خلافت کے امور میں کافی مشغول رہے. اور غیر ذلك من اسباب، یا ان کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں ان دونوں کے علاوہ. آخر میں بعض لوگ جو ہیں انہیں کہا جاتا ہے مخضرم. ایک تو صحابی ہے، ایک تابعی ہے، معروف ہیں. کون ہیں صحابی؟ کون ہیں یہ؟ وہ ہر وہ شخص جس نے نبی اکرم سے ملاقات کی، ایمان لائے اور اسی پر وفات ہوئی. تابعی کون ہے؟ ہر وہ شخص جس کی ملاقات صحابی سے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنے کے بعد اور وفات بھی اسی ایمان پر ہو. تیسری ایک ٹرم ہے، ایک لفظ ہے استعمال ہوتے المخضرم. مخضرم مخضرم کون ہے؟ جیسا فرماتے ہیں من آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ، یہ وہ شخص ہے جس کی ملاقات جو ایمان لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ وسلم کی زندگی میں. زندگی کی قید کیوں ہے؟ کہ اگر کوئی شخص آپ سے وفات کے بعد ایمان لے کے آئے تو وہ صحابی نہیں ہو سکتا. آپ سے زندگی میں ایمان لے کے آئے تب تو ملاقات کے چانس ہے کہ نہیں؟ وفات کے بعد ملاقات نہیں ہو سکتی نا. تو یہاں پر ان صوفیوں کا رد بھی ہے جو کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں دنیاوی زندگی سے زندہ ہے. اور رتن صاحب نے بھی جو دعویٰ کیا صحبت کا، وہ یہ کہتے تھے کہ میرے ملاقات ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوتی. ورنہ آج جتنی بھی صوفی اولیاء ہیں یہ سارے صحابہ ہیں, اور خود بعض جو دیوبند علماء وہ اس کی نکیر کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا, صحابہ کرام وفات پا چکے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد کوئی بھی صحابی نہیں آ سکتا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی میں زندہ کیسے ہیں؟ اور بعض میں یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے ملاقات کے لیے, خود آتے ملاقات کے لیے, خواب میں نہیں, یقظتن لا مناما, جاگتے ہوئے. بلکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور مدرسے کا حساب لیتے ہیں. بلکہ یوں بھی کہا بعض نے کہ دیوبند مدرسے کی جو تعمیر ہوئی ہے, ان کی جو بنیادیں ہیں مدرسے کی, ان کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہیں, نشان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگائے ہیں کہ یہاں پر مدرسہ بنے گا. یعنی یہ خواب بھی نہیں ہے, کیونکہ جب صبح آئے تو وہ نشان لگے ہوئے تھے, اور خواب میں نشان نہیں لگائے جاتے, حقیقت میں نشان ہوتے ہیں. بہرحال تو مخضرم کون ہے؟ یاد رکھیں, مخضرم وہ ہے جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ولم یجتمع علی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات نہ ہو سکے. وہ مخضرم طبقہ, مخضرم جو ایک طبقہ ہے, ایک خاص گروپ ہے مستقلہ جو الگ ہے, بین اصحاب و تابعین, جو صحابہ اکرم تابعین کے بیچ میں ہے. وقیل بل ہم کبار تابعین, یہ بھی کہا گیا کہ وہ کبار تابعین سمجھے جاتے ہیں. وقد وصل بعض العلماء الى نحو 40 شخصا, اور بعض علماء نے 40 کے قریب مخضرم کا نام بیان کیا ہے. منہم فمنہم, ان میں سے الاحنف بن قیس نمبر 1, الاسد بن یزید نمبر 2, سعد بن اياس نمبر 3, نمبر 4 عبد الله بن عكيم, نمبر 5 عمرو بن ميمون, نمبر 6 ابو اسم الخولاني, نمبر 6 النجاشي ملك الحبشه, نجاشی حبشہ کا بادشاہ, یہ بعض نام ہیں ان کے. شسا فرماتے ہیں مخضرم کی حدیث کیا ہوگی؟ شسا فرماتے ہیں حدیث مخضرم قبل مرسل التابعی فهو منقطع, اگر مخضرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حدیث بیان کرے تو یہ حدیث منقطع ہوگی, کیونکہ صحابی نہیں ہے اور منقطع حدیث ضعیف ہوتی ہے. وفی قبول ما فی قبول مرسل التابعی من خلاف, اور اس کے قبول میں خلاف ہے بعض محدثین کا, جیسا کہ مرسل التابعی کی قبولیت میں اختلاف ہے. آخر میں جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پر بات ختم کرتے ہیں, اور عقیدہ کے اس اصول کو صحابہ کرام کے متعلق رسول جماعت کا عقیدہ, اس اصول کو انشاءاللہ آج ختم کرتے ہیں. اگلے درس میں چوتھے اصل پر بات کریں گے. آخر میں ہم نے بات شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام پر راضی ہے, اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام پر راضی ہے, اور صحابہ کرام بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. لیکن سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام پر راضی کیوں ہے؟ کیا کسی اور پر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو سکتا ہے صحابہ کرام کے علاوہ؟ کیا ہمارے پاس کوئی ترازو ہے تولنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص پر راضی ہے کہ نہیں؟ ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام پیدائشی اولیاء تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں ان چند سوالوں کے جواب. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام پر راضی کیوں ہوا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے ایک مثال قائم کر دی فرما برداری کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی. اس لیے کہ صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے, اپنی جان, اپنے مال, اپنی دولت, اپنا گھر, اپنی زمین, حتیٰ کہ اپنا محبوب شہر بھی چھوڑ دیا, مکہ کو بھی چھوڑ دیا. کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا. وہ صرف ایک چیز جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے راضی ہوگا, زندگی کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہمارا رب ہم پر راضی کیسے ہوگا اور ہمارا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر راضی کیسے ہوگا. اگرچہ اس رضا کے لیے ہمیں پوری دنیا ہی قربان کیوں نہ کرنی پڑے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. میرے بھائی یہ دعویٰ نہیں کیا, انہوں نے ثابت کر کے دکھایا ہے اور تاریخ گواہ ہے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے, اسلام قبول کرنے سے پہلے غلام تھے لیکن غلامی کے باوجود بھی کچھ عزت تھی, کچھ سکون تھا. ابو جہل اور دیگر کافر ان سے کام تو کرواتے تھے لیکن تکلیف نہیں پہنچاتے تھے, بلا وجہ ظلم نہیں کرتے تھے. اور یہ عربیوں کی عادت تھی, عربیوں کی جاہلیت میں ایک عادت تھی کہ ظلم نہیں کرتے تھے اور ظلم کو عیب سمجھتے تھے. تو ان کے غلام بھی خوش تھے, کام کرواتے تھے جتنا کروانا چاہتے تھے, لیکن مارنا پیٹنا تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹنا اور گرم پتھر رکھنا اس طریقے سے یہ کام نہیں تھا. جو ہی سیدنا بلال نے کلمہ شہادت پڑھا, مشرکین مکہ نے عذاب دینا شروع کیا, ظلم ڈھانا شروع کر دیا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ مشہور ہے, میں بیان نہیں کروں گا, معروف قصہ ہے, بچے بچے جانتے ہیں, لیکن آج میں یہی ضرور بیان کروں گا. سیدنا بلال سے سوال کیا گیا بعد میں جب اللہ تعالی نے اسلام کو مضبوط کیا اور مومن کو طاقت ملی کہ اے بلال جب تمہیں مشرکین مکہ ابو جہل اور اس کے ساتھی مکہ کی صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر تمہیں گھسیٹتے تھے تمہیں کیا محسوس ہوتا تھا؟ تم کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی کیا؟ جب تمہارے سینے پر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا کرتے تھے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کر سکو. اب جانتے پتھر کیوں رکھتے تھے؟ کہ حسین بلال کو جب گھسیٹتے تھے, میرے بھائی گھسیٹنا کہنا آسان ہے, اس خوبصورت ٹائلوں پر تھوڑا گھسیٹ کے دیکھیں صرف پاؤں کو, دیکھیں پاؤں کی کیا حالت ہوتی ہے, اور تپتی ہوئی ریت پر, مکہ کی گرمی آپ جانتے ہیں, تپتی ہوئی ریت پر کسی زندہ انسان کو گھسیٹنا گھوڑوں کے ساتھ یا اونٹوں کے ساتھ کئی کلومیٹر کئی میل کے فاصلے تک, یہ کھال اتر جاتی ہے میرے بھائیوں. اور آپ جانتے ہیں کھال جسم کا وہ حصہ ہے جس میں درد کا مادہ موجود ہے, ہم درد محسوس کرتے ہیں اس کھال کی وجہ سے. تو اس کھال کو اتار دیتے تھے بدترین طریقے سے, کاٹنا زیادہ آسان ہے لیکن تپتے ہوئے ریت اسے گھسیٹنا, زخم کٹتے بھی ہیں, ریت نمکین بھی ہوتی ہے, زخموں میں ریت بھی جا رہی ہے اور گرم ریت جا رہی ہے آگ کی طرح. حسین بلال کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں گھسیٹتے ہوئے, لا الہ الا اللہ. یوں نہ کہو تمہیں اور عذاب دیں گے, تم نے جو کرنا ہے کرو, میرا تو یہی ذکر ہے بس. آخر میں جب تنگ آ گئے سینے پہ پتھر رکھے, پتھر کیوں رکھا؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کہہ نہ سکے. اب دیکھیں لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے سانس تو لینا چاہیے نا, بغیر سانس کہہ سکتے ہیں آپ؟ یوں تو بعض صوفی کہتے ہیں کہ ایک سانس میں 200 مرتبہ پڑھتے ہیں, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے میرے بھائی. ایک سانس میں 200 مرتبہ پڑھنا یہ کسی سنت میں ثابت نہیں, لیکن دیکھیں اس عظیم صحابی کو جب سینے پتھر رکھ دیا اس وجہ سے کہ لا الہ الا اللہ کہہ سکے, وہ انہوں نے کیا کیا؟ لا الہ تو نہ کہہ سکے, لا الہ الا اللہ نہ کہہ سکے, لیکن احد الاحد, احد الاحد کہنا شروع کر دیا. اب احد الاحد کیا ہے جانتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا مختصر ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ توحید, اللہ ایک ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود برحق نہیں. اب یہ کہنا وہ ایک ہے وہ ایک ہے وہ ایک ہے, تب بھی ساتھ کی ضرورت ہے. تو سب سے کم ترین حروف جس سے ایک لفظ بنتا ہے جس کا مفہوم لا الہ الا اللہ, وہ ہے احد الاحد. اس سے بہتر کوئی لفظ مل نہیں سکتا آپ کو. تو کیا کہا؟ جو سانس باقی تھی سینے میں احد الاحد احد الاحد. یہ پوچھا گیا کیا محسوس کرتے تھے بلال؟ سر بلال فرماتے ہیں میں صرف یہ جانتا تھا اس وقت کہ ان کی تکلیف کی شدت, ان کی تکلیف کی کڑواہٹ, دل میں جو ایمان کی مٹھاس تھی اس سے مل جاتی تو اس تکلیف کی کڑواہٹ باہر چلی جاتی اور دل میں باقی ایمان کی مٹھاس رہ جاتی اور مجھے پتہ بھی نہ ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. میں تو صرف ایک چیز جانتا ہوں, احد 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 احد, کہ میرا رب دیکھ رہا ہے, میرے حال کو بھی دیکھ رہا ہے, ان کے حال کو بھی دیکھ رہا ہے, انصاف ضرور فرمائے گا. اللہ انصاف کیا کہ نہ کیا؟ ابو جہل کہاں پر مرا, کہاں پر دفن ہوا؟ یہ معزز بندہ جو مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا تھا اپنے جسم پر, جس کے آگے پیچھے سینکڑوں لوگ بھاگتے تھے, جس کے اشارے سے گردن کٹ جاتی تھی, جس کے اشارے سے عظیم صحابہ کو تکلیفیں پہنچ جاتی تھیں, زوم ڈھہے جاتے تھے, علی بدر کے علاقے پر جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں جانتے کیا کرتے تھے, گندگی کہاں ڈالتے تھے؟ پیخانے اور گندگی اور حیض کے خون کی جو کپڑے ہوتے کہاں ڈالتے تھے؟ ایک گڑا نکال دیتے تھے, کھود دیتے تھے زمین پر شہر کے باہر ذرا, اور اس گڑے کے اندر یہ گندگی ڈالتے تھے. فلش سسٹم نہیں تھے, جو فلش سسٹم نہیں تھا, یہ گندگی ڈالتے تھے وہاں پر اس طریقے سے. آپ جانتے ہوں گے کہ آج سے تقریباً 20-30 سال پہلے بھی ہمارے شہروں میں بھی یہ طریقہ تھا کہ فلش سسٹم تھا نہیں, تو گندگی جو ہے پخانے وغیرہ جو ہے وہ خاص لوگ آتے, بھنگی جو ہے وہ اسے اٹھا کے ٹوکرے میں لے جاتے, معروف انڈیا پاکستان میں, تو کہاں پہ جا کر پھینکتے؟ ان گڑوں میں جا کے پھینکتے تھے دور جا کے. تو ابو جہل کا ٹھکانہ کہاں ہوا وفات کے بعد؟ دو جوانوں نے قتل کیا, سیدنا عبداللہ بن مسعود نے سر قلم کیا اور اس کے جسم کو اس گندگی کے ڈھیر کے اندر, اس سردار کو, معزز سردار کو اس گندگی کے ڈھیر کے اندر پھینک دیا. جیسے کہ ایک موذی جانور یا ایک کتا مر جاتا ہے, اس کے ساتھ کیا رویہ کیا جاتا ہے مرنے کے بعد؟ شاید اس کے ساتھ بھی یہ رویہ نہ کیا جائے. بہرحال اس گندگی میں اسے ڈالا گیا, پھر اس کے اوپر مٹی ڈالی گئی, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے ہو کر کہا, اے فلان بن فلان, اے فلان بن فلان, اے ابو جہل, اے فلان, سب کے نام لے کے, نام لے کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے, کیا جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا تم لوگوں کے ساتھ وہ پایا یا نہ پایا؟ سیدنا عمر نے فرمایا, عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان مرے ہوئے سے کیا بات کر رہے ہیں, کیا کلام کر رہے ہیں؟ مر چکے, سڑ چکے, گل چکے. تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت وہ آپ سے زیادہ سن رہے ہیں مجھے, اس وقت الان. اور یہ دلیل نہیں کہ مردے سنتے ہیں, بعض صوفیوں نے یہ دلیل بنائی کہ سارے مردے سنتے ہیں, نہیں. آپ سے فرماتے ہیں الان, یا قید لگائی ہے کہ اس وقت مجھے وہ سن رہے ہیں, اور یہ سننے کی طاقت, سننے کی اجازت اللہ تعالی نے دی ہے. کیوں دی ہے؟ ذلیل خوار کرنے کے لیے, کہ تم لوگ زندہ تھے نہیں سنتے تھے, میری بات نہیں سنتے تھے, جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نے بیان کی وہ نہیں سنتے تھے. آج میری بات سن رہے ہو کہ نہیں؟ آج وہ نہیں سننا چاہتے, دیکھ مرنے کے بعد وہ سنانا چاہتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے سنایا ان کو تاکہ ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے, اور ان کی ذلت اور خواری میں اور اضافہ ہو جائے. یہ سیدنا بلال تھے. اسی طریقے سے سیدنا عمار بن یاسر, پورا کا پورا گھرانہ, سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون, بوڑھی عورت 70 سال کی عمر میں, ابو جہل ان کو دو ٹکڑے میں ایک قتل, ایک اونٹ اس پاؤں کے ساتھ, دوسرا اونٹ اس پاؤں سے باندھ دیتا ہے اور پیٹ میں نیزہ مار کر اونٹوں کو دوڑاتا ہے, اور دو حصے میں کٹ جاتی ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اس منظر کو, صرف دعا کرتے ہیں, صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. سیدنا یاسر, سیدنا عمار, ان کے والد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. سیدنا یاسر کے سامنے ان کی والدہ کو شہید کیا گیا, ان کے والد کو بے دردی سے سولی پہ لٹکا کر قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, اور اس کمزور ضعیف جوان کو چھوڑ دیا گیا تاکہ تم اپنی بقیہ زندگی جو ہے اس درد میں گزارتے رہو. لیکن انہوں نے سب کچھ قربان کیا, اپنے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھا. کس کے لیے؟ کس کے حکم پر انہیں ہاتھ نہیں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پر. صرف ایک چیز جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے, اگر میں رب مجھ پر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، مجھے صرف اپنے رب کی رضا چاہیے. سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، پیسے والے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، وعدہ گھر سے نکال دیتی ہے، نکل جاؤ گھر سے، اور صرف ایک تہبند میں قمیض کے علاوہ اس جوان کو نکال دیتے گھر سے جو مکہ کے گلے میں جب چلتا تھا تو اس کی خوشبو سے مکہ کی گلیاں بھر جاتی تھیں. عطر لگاتا نہیں تھا، عطر سے نہاتا تھا. جانتا کہ عطر جو ہے کتنی مہنگی چیز ہے، عطر سے نہاتا تھا وہ شخص. لیکن اب ایسا وقت آیا ہے کہ ان کے پاس چہرے کی قمیض نہیں ہے، اور یہ رہے کس نے کیا ہے، کیونکہ اپنی والدہ نے کیا ہے. گھر سے نکالے گئے، آپ سے خدمت میں حاضر ہوئے اسی طریقے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ وہی جوان تھا، آج دیکھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حوصلہ افزائی کرتے ہوئے مدینہ کی طرف بھیجا. سب سے پہلے صحابی جو مدینہ میں گئے کون ہیں؟ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس نے بھیجا؟ تعلیم دینے کے لیے. پہلے علم حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس قابل ہے کہ دعوت دے سکتے ہیں. میرے بھائی، دعوت بغیر علم کے نہیں دی جاتی، دعوت کی بنیاد علم ہے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف بھیجا، اور سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی دعوت کی برکت سے مدینہ میں جو اوس و خزرج کے بڑے صحابہ ہیں سب انہی کی دعوت کی برکت سے مسلمان ہوئے. سیدنا سعد بن معاذ جیسے عظیم صحابی جن کی وفات سے عرش رحمان ہل جاتا ہے، جانتا کیسے اسلام قبول کیا؟ اس جوان صحابی کے صرف دو لفظوں پر، رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین. جنگ احد کے موقع پر اس عظیم صحابی کو دیکھے، سیدنا مصعب بن عمیر کو، جھنڈا آپ سے مصعب کے ہاتھ میں دیا. جنگ احد کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں تھا؟ سے مصعب کے ہاتھ میں تھا. وہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے وہی لیڈر ہوتا ہے، یاد رکھیں. اور سارے کے سارے مشرکین اس جھنڈے کے پیچھے جاتے ہیں، وہ بہت خطرے میں ہوتا ہے، یاد رکھیں. اور وہ سب اس کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ جھنڈا نہ گرے. اور جتنے بھی جنگ میں شریک ہوتے ہیں ان کے لیے مورل سپورٹ جو وہ جھنڈا ہے، حوصلہ افزائی جھنڈے سے ہوتی. جب تک یہ بلند ہے ان کے حوصلے بھی بلند ہیں، جب جھنڈا گر گیا اس نے ان کے حوصلے بھی ٹوٹ گئے. جنگ احد میں ابتدا میں مسلمانوں کی جیت تھی، لیکن جب ان 50 تیر اندازوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، ان سے غلطی ہوئی اور انہیں یہ سمجھا کہ جنگ ہم جیت گئے، وہ اترے اس چھوٹے سی پہاڑی سے، اور خالد بن ولید نے اور عتبہ بن ابی جہل نے اپنی چال چلی اور اس چھوٹی پہاڑی پر قبضہ کر لیا اور تیر لے کے مسلمانوں پر حملہ کیا. تو اس وقت جنگ نے پلٹا کھایا اور 70 عظیم صحابی شہید ہوئے، جن میں سیدنا حمزہ بھی شامل ہیں، اسے مصعب بن عمیر بھی شامل ہیں. سیدنا مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، ان کو دائیں ہاتھ کو کاٹا، ان کو ہاتھ کی پرواہ نہ ہوئی، بائیں ہاتھ سے جھنڈے کو پکڑ لیا، ہاتھ لٹک رہا ہے، جسم سے لگا ہے لٹک رہا ہے. دوسرا ہاتھ کاٹا، اپنے دونوں جو بازوں سے جھنڈے کو پکڑ لیا، یہ جھنڈے نہیں گرنے دیا، اپنے سینے سے جھنڈے کو اس طرح سے لگائے رکھا، اور پھر ان کی گردن قلم کر دی گئی. اس وقت جھنڈا گرا جب سر زمین پہ گرا، پھر دوسرے صحابی نے اٹھا لیا. سید عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں، ایک بار سید عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روزے میں تھے، رمضان میں افطاری کا وقت ہوا اور کھانا سامنے آیا. جب اتنا دسترخوان پہ رنگ برنگے کھانے تھے جیسے ماشاءاللہ ہمارے دسترخوانوں پہ ہوتے ہیں، لیکن اس میں دو چار چیزیں زیادہ دیکھیں دسترخوان پہ، تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگے. تو ان سے عرض کی گئی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا مجھے وہ منظر یاد آ گیا، جنگ احد کے میدان مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا، جب ہم نے ان کے اوپر کپڑا ڈالا، اب میں پر کپڑا ڈال دیتے ہیں نا، تو ہمارے پاس کپڑے نہیں تھے. دیکھیں فقر کی حالت دیکھیں، غربت کی حالت دیکھیں، ایک کپڑا مشکل سے ملا. اگر ہم ان کے چہرے کو ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں کو ڈھانپتے تو چہرہ ننگا ہو جاتا. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے چہروں کو ڈھانپتے. اور آج ہمارے اللہ تعالیٰ اتنی دنیا ہمیں عطا فرمائی ہے، آج ہمارے سامنے اتنے بڑے بڑے دسترخوان ہیں اور ہم اس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ بھی لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی بسر کی ہے اس طریقے سے، اور اللہ ان پر راضی ہوا. ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. میرے بھائی عظیم صحابی فرما رہے ہیں، یہ وہ صحابی جن کو بشارت دی گئی جنت کی ان کی زندگی میں، آج ہمارا کیا حال ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ قصے بہت ہیں صحابہ کے، میرے پاس وقت نہیں رہا، میں نے چند مثالیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ صحابہ پر راضی کیوں ہے؟ اس لیے کہ صحابہ اپنی زندگی کا ایک مقصد جانا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، اور اس مقصد کو حاصل کیا ہے. کیا کوئی اور شخص بھی اس قابل ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَن تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ. اللہ تعالیٰ صحابہ پر راضی ہے، اور ہر اس شخص پر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا جو صحابہ کرام کے راستے کو اپنائے گا. میرے بھائی، ہم جتنی بھی عبادات کر لیں، ہم جتنی بھی پرہیزگار بن جائیں، ہم جتنی بھی تہجدی بن جائیں، یا دن کو روزہ رکھنے والے بن جائیں، اگر ہمارا راستہ صحابہ کرام کا راستہ نہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا مل نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ شرط لگائی، قید لگائی ہے. صحابہ کرام کے لیے کوئی قید نہیں، اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے. لیکن صحابہ کرام کے بعد جتنی لوگ آئیں گے اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے. ومن تبعهم بإحسان، جو اتباع کرے صرف دعوی نہیں، احسان کے ساتھ، اور احسان کے ساتھ اتباع ہے مکمل اتباع. یہ نہیں ہم اصول میں فلاں ہیں، فروع میں فلاں ہیں، اور طریقتاً فلاں ہیں، نہیں. اصول میں بھی، عقیدے میں بھی صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، فروع میں بھی، عبادات میں بھی صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور طریقتاً سلوکاً اور اخلاق میں ہمارے صحابہ کرام کے صحابہ کرام جیسے ہیں. اس چیز کو کہا جاتا ہے الاتباع بالاحسان، احسان کے ساتھ اتباع. ترازو کیا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہے کہ نہیں؟ ترازو یہ ہے، میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، میری زندگی میں کتنی چیزیں ہیں جو مجھے پسند ہیں؟ میں نے صرف اتنا کرنا ہے کہ میں ان چیزوں کو جو مجھے پسند ہیں، جن پر میں راضی ہوں، یہ دیکھوں کہ کیا اللہ تعالیٰ پر راضی ہے یا نہیں، کیا وہ اللہ تعالیٰ پسند ہے یا ناپسند ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو سارے کے سارے پسند ہیں تو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہے. اگر جو چیزیں مجھے پسند ہیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی نہیں ہو سکتا. ایک شرط قید موجود ہے، اتباع احسان تو اپنی جگہ پہ ہے. اتباع احسان کے بعد کی بات میں کر رہا ہوں، اتباع احسان تو ہے، راستہ صحابہ کرام کا ہے، لیکن میری زندگی میں جو چیزیں مجھے پسند ہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں؟ میں زندگی کیسے گزارتا ہوں؟ میں صبح اٹھ کے سب سے پہلے کیا کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اٹھتے ہوئے میرا بندہ میرا ذکر کرے، نماز پڑھے، اس کے بعد گھر سے نکلنے کی دعا، جتنی دعائیں ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، پھر حلال کمائی کے لیے گھر سے نکلے، پھر حلال کمائے، میرا بندہ جھوٹ نہ بولے، فریب نہ کرے کسی سے، چیٹنگ نہ کرے، ظلم نہ کرے، میرا بندہ بدعت نہ کرے، میرا بندہ شرک نہ کرے، آخر تک. کیا میں جب صبح اٹھتا ہوں، میری آنکھ جب کھلتی ہے، کیا میں وہی کچھ کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ مجھے کیا پسند ہے؟ اٹھتے ہوئے کافی پینا، پھر حمام میں جا کے اخبار پڑھنا، پھر مشکل سے منہ دھونا اور دوڑتے ہوئے جانا کام کی طرف، مسجد کی طرف نہیں، کام کی طرف، مجھے پروگرام میں نہیں ہے، آفس میں جانا، دیر سے جانا آفس میں بھی، کام پہ دل نہیں لگتا، 10 فائلیں سامنے رکھی ہیں، سستی سے کام کرنا ہے، اس فائل کا پیپر اس میں ڈال دو، اس فائل کا پیپر اس میں ڈال دیا، اور اکثر وقت دوستوں کے ساتھ گپے لگانا، گپوں میں یا تو جھوٹ ہے یا چغل خوری ہے یا غیبت ہے. اس کے بعد نماز کا وقت ہوا تو ٹائم ملا سگریٹ پینے کا، باہر نکل کے سگریٹ پیا، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں آفس میں، سگریٹ پینے پر ٹہل رہے ہیں، نماز کا وقت نہیں ہے. بعد میں چھٹی ہوئی، واپس گھر گئے، جا کے سو گئے، عصر کی نماز پروگرام میں نہیں ہے، مغرب کے بعد اٹھے، مغرب کی نماز بھی نہیں، اس کے کہاں گئے؟ بازار دوستوں کو ملنے یا کوئی شاپنگ کرنے. عشاء کی نماز دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں گزری. رات کے 12-1 تک بیٹھے رہے, گھڑی میں دیکھے تو دیر ہو گئی. دوڑتے ہوئے گھر کی طرف, وہاں پر گئے اور سو گئے. کھانا ملا تو کھا لیا, ورنہ دوست تو ہے نا کھلانے والے. پھر صبح وہی روٹین. کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ کیا ان دونوں پر رہتا راضی ہے؟ ہرگز نہیں. میں یہ دیکھوں کہ میں کہاں ہوں, اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہے یا نہیں. اگر 10% چیزیں مجھے پسند ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, تو میں 10% اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں. اگر 90% جو میری پسندیدہ چیزیں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ 10% پر راضی نہیں ہے, تو میں 90% اللہ تعالیٰ قریب ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی نہیں ہے 100%. یاد رکھیں, راضی ہونے کے لیے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا پڑے گا, جیسے کہ صحابہ کرام تبدیل کی, قربانی دینی پڑے گی جیسے کہ صحابہ کرام نے قربانیاں دی. صحابہ کیا صحابہ کرام پیدائشی ولی تھے؟ بعض کہتے ہیں وہ تو صحابہ تھے, وہ تو مدر ذات صحابہ تھے, ماں کے پیٹ کے اندر صحابہ تھے. نہیں, غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا ولی ماں کے پیٹ میں ولی نہیں ہوتا, یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یونس 62-63 میں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کا ولی کون ہے؟ ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. اور ایمان اور تقوی عمل ہے, اور عمل پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے, تمیز اور بلوغ کے بعد. اس سے پہلے تو بچہ ہے غیر مکلف, تو بچہ متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بلوغ کے بعد, تکلیف کے بعد مومن متقی جو ہے اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. مجذوب پاگل اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں ہے, یاد رکھیں. وہ کہتے ہیں نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجذوب اور پاگل ہیں اور جو چھوٹے بچے ہیں یہ معصوم ہیں. معصوم ایسے کہ غلطی نہیں ہوتی, یہ مکلف نہیں, اس لیے اللہ کے ولی ہیں. جس ولایت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس ولایت کی بات اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے قرآن مجید میں. وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, یہ وہ نہیں ہے جو اصل میں غیر مکلف ہے. یہ وہ ہیں جو مکلف ہیں, تکلیف کے ہوتے ہوئے بھی انہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کیا اور اپنے سارے ناجائز خواہشات کو چھوڑ دیا. بات ان کی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں ولی تھے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فلان ولی جو ہے, اس لیے ہم ولی کہتے ہیں, تو وہ حقیقتاً تو بعد میں تو ولی بنے گا نا جا کے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مادر ذات ولی ہے, کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بعد میں ولی بنائے گا, تو آپ نے بچپن سے ولی کیوں بنا دیا؟ جب وہ بنے گا تو بعد میں کہو نا, وہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ولی بعد میں بنے گا. آپ کو کس نے علم دیا کہ آپ علم غیب جانتے ہیں کہ ولی بنے گا بعد میں؟ آپ تو آج کہہ رہے ہیں. جیسا کہ ارواح ثلاثہ میں حکیم الامت اشرف تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ غیر حقیقت نمبر 4 یا 6 مجھے بھولا ہوا ہے, کہ شاہ ولی المحدث دہلوی جو ہیں ان کے والد, جب وہ ماں کے پیٹ کے اندر تھے, ان کے والد جو ہیں وہ مختار کاکی کی قبر پر گئے, وہ مراقب ہوئے, تو وہاں سے معلوم ہوا کہ ان کی بیوی حاملہ ہے اور ان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اور ان کا نام احمد رکھنا. تو وہ بھول گئے. ایک مرتبہ ان کی اہلیہ جو دوڑتی میں وہ یہ کہا کہ میں دعا مانگ رہی تھی, تو میں نے دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں ایک چھوٹے سے ہاتھ نمودار ہوئے, وہ میں ڈر گئی. تو جب انہیں اپنے خاوند کو بتایا تو پھر ان کو پتا چلا کہ واقعی حاملہ ہے اور ان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا ولی پیٹ کے اندر, ماں کے پیٹ کے اندر, اور قبر پہ مراقب ہو جانا, یہ کہاں کی, یعنی کہاں کا عقیدہ ہے؟ اس کی کیا اصل, کیا بنیاد ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے مراقبے ہوتے تھے؟ کیا صحابہ کرام قبر کے مراقبے کرتے تھے, جنہوں نے اپنا جان و مال سب کچھ قربان کر دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ اگر قبر کے مراقبے کرنے میں اللہ کی رضامندی ہوتی تو صحابہ کرام نہ کرتے, سب سے پہلے کرتے. اگر یہ جاننا ضروری ہوتا کہ کس کے ماں کے پیٹ کے اندر اللہ کا ولی ہے, کس کے ماں کے پیٹ اندر اللہ کا ولی نہیں ہے, تو صحابہ کرام نہ کرتے. اگر اس عمل میں کوئی خیر ہوتا تو کیا صحابہ کرام چھوڑ دیتے؟ اور کیا نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آگاہ نہ کرتے اور اس کا حکم نہ دیتے؟ کس نے اس چیز کی بنیاد ڈالی؟ کشف القبور کی یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے، نہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کشف قبور ہوا ہے وہ وحی کے ذریعے ہوا ہے، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبروں میں جو ہیں ان دونوں کو عذاب مل رہا ہے، اور جہاں سے پتہ چلا وحی کے ذریعے سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد وحی کا دروازہ بند ہو گیا. اب کشف القبور کا عقیدہ کہاں سے آیا؟ کس نے بنیاد ڈالی ہے؟ کیا کسی صحابی سے ثابت ہے؟ کسی محدث سے ثابت ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے؟ چاروں اماموں سے ثابت ہے؟ کس نے ڈالی ہے؟ میرے بھائی یہ عقائد جو ہے یہ باطل عقائد ہیں، ان سے ان عقائد کا تعلق شریعت اسلام سے کوئی بھی نہیں ہے. بعض لوگوں نے دین کو توڑنا چاہا دین کے نام سے، کلمہ پڑھا اور دین میں داخل ہوئے اور دین کو توڑنے کی کوشش کی، اور اپنے اس کوشش میں بعض لوگ کامیاب ہو گئے، لیکن انہوں نے پورے دین میں تبدیلی نہیں لائی اور نہ ان کی جرات ہے. لیکن بعض لوگوں کو اپنا پیروکار بنا، جیسے رتن صاحب نے کیا. رتن صاحب نے دعویٰ کیا کہ میں صحابی ہوں، اور ان کے پیروکار بھی تھے، ان کے ماننے والے بھی تھے، مقلدین بھی تھے. ان لوگوں کے بھی ہیں جو کشف قبور کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کو ماننے والے بھی ہیں اور آج تک یہ عقیدہ موجود ہے، اور اس عقیدے پر ان کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے، بلکہ لڑتے اور جھگڑتے اس عقیدے کی بنیاد پر ہیں. بہرحال صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، وہ اولیاء کے سردار ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر ولی نہ تھے، انہوں نے امن کر کے دکھایا کہ متقی پرہیزگار ہیں، تب اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ولی بنے ہیں، بلکہ اولیاؤں کے سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سرب صاحب پروش منحج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.